دوسری نکتہ چینی یہ ہے کہ مالی خولیا یا جنون ہو جانے کی وجہ سے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یوں تو میں کسی کے مجنون کہنے یا دیوانہ نام رکھنے سے ناراض نہیں ہو سکتا، بلکہ خوش ہوں، کیونکہ ہمیشہ سے ناسمجھ لوگ ہر ایک نبی اور رسول کا بھی ان کے زمانہ میں یہی نام رکھتے آئے ہیں، اور قدیم سے ربانی مصلحوں کو قوم کی طرف سے یہی خطاب ملتا رہا ہے، اور نیز اس وجہ سے بھی مجھے خوشی پہنچی ہے کہ آج وہ پیش گوئی پوری ہوئی جو براہین میں تباہ ہو چکی ہے کہ تجھے مجنون بھی کہیں گے۔ لیکن حیرت تو اس بات میں ہے کہ اس دعویٰ میں کون سے جنون کی علامت پائی جاتی ہے، کون سی خلاف عقل بات ہے جس کی وجہ سے معترضین کو جنون ہو جانے کا شک پڑ گیا۔ اس بات کا فیصلہ ہم معترضین کی ہی کانشنس اور عقل پر چھوڑتے ہیں اور ان کے سامنے اپنے بیانات اور اپنے مخالفوں کی حکایات رکھ دیتے ہیں کہ ہم دونوں گروہ میں سے مجنون کون ہے اور عقل سلیم کس کی طرز تقریر کو مجانین کی باتوں کے مشابہ سمجھتی ہے اور کس کے بیانات کو قول موجہ قرار دیتی ہے۔ میرا بیان مسیح موعود کی نسبت، جس کی آسمان سے اترنے اور دوبارہ دنیا میں آنے کی انتظار کی جاتی ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے میرے پر کھول دیا ہے، یہ ہے کہ مسیح کے دوبارہ دنیا میں آنے کا قرآن شریف میں تو کہیں ذکر نہیں۔ قرآن شریف تو ہمیشہ کے لیے اس کو دنیا سے رخصت کرتا ہے، البتہ بعض حدیثوں میں جو استعارات سے پر ہیں، مسیح کے دوبارہ دنیا میں آنے کے لیے بطور پیش گوئی بیان کیا گیا ہے۔ سو ان حدیثوں کے سیاق و سباق سے ظاہر ہے کہ اس جگہ در حقیقت مسیح ابن مریم کا ہی دوبارہ دنیا میں آ جانا ہرگز مراد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لطیف استعارہ ہے جس سے مراد یہ ہے کہ کسی ایسے زمانہ میں جو مسیح ابن مریم کے زمانہ کا ہم رنگ ہوگا، ایک شخص اصلاح خلائق کے لیے دنیا میں آئے گا جو تبا اور قوت اور اپنے منصبی کام میں مسیح بن مریم کا ہم رنگ ہوگا، اور جیسا کہ مسیح بن مریم نے حضرت موسیٰ کے دین کی تجدید کی اور وہ حقیقت اور مغز تورات کا، جس کو یہودی لوگ بھول گئے تھے، ان پر دوبارہ کھول دیا، ایسا ہی وہ مسیح ثانی مسیح موسیٰ کے دین کی، جو جناب ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تجدید کرے گا۔ اور یہ مسیح موسیٰ کا مسیح اپنی سوانے میں اور دوسرے تمام نتائج میں جو قوم پر ان کی اطاعت یا ان کی سرکشی کی حالت میں مؤثر ہوں گے، اس مسیح سے بالکل مشابہ ہوگا جو موسیٰ کو دیا گیا تھا۔ اب جو امر کہ خدا تعالیٰ نے میرے پر منکشف کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسیح موعود میں ہی ہوں۔ مسلمانوں کا پرانے خیالات کے موافق جو ان کے دلوں میں جمے ہوئے چلے آتے ہیں، یہ دعویٰ ہے کہ مسیح بن مریم سچ مچ دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ دھرے ہوئے آسمان سے اترے گا اور منارہ مشرقی دمشق کے پاس آ ٹھہرے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ منارہ پر اترے گا اور وہاں سے مسلمان لوگ زینہ کے ذریعے سے اس کو نیچے اتاریں گے، اور فرشتے اسی جگہ سے رخصت ہو جائیں گے اور عمدہ پوشاک پہنے ہوئے اترے گا، یہ نہیں کہ ننگا ہو، اور پھر مہدی کے ساتھ ملاقات اور مزاج پرسی ہوگی، اور باوجود اس قدر مدت گزرنے کے وہی پہلی عمر 32 یا 33 برس کی ہوگی، اس قدر گردش ماہ و سال نے اس کے جسم و عمر پر کچھ اثر نہ کیا ہوگا، اس کے ناخن اور بال وغیرہ اس قدر سے نہ بڑے ہوں گے جو آسمان پر اٹھائے جانے کے وقت موجود تھے، اور کسی قسم کا تغیر اس کے وجود میں نہ آیا ہوگا، لیکن زمین پر اتر کر پھر سلسلہ تغیرات کا شروع ہوگا۔ وہ کسی قسم کا جنگ و جدل نہیں کرے گا، بلکہ اس کے منہ کی ہوا میں ہی ایسی تاثیر ہوگی کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے گی کافر مرتے جائیں گے، یعنی اس کے دم میں ہی یہ خاصیت ہوگی کہ زندوں کو مارے، جیسی پہلے یہ خاصیت تھی کہ مردوں کو زندہ کرے۔ پھر ہمارے علماء اپنے اس پہلے قول کو فراموش کر کے یہ دوسرا قول جو اس کا نقیض ہے پیش کرتے ہیں کہ وہ جنگ اور جدل بھی کرے گا، اور دجال یک چشم اس کے ہاتھ سے قتل ہوگا، یہودی بھی اس کے حکم سے مارے جائیں گے۔ پھر ایک طرف تو یہ اقرار ہے کہ مسیح موعود وہی مسیح بن مریم نبی اللہ ہے جس پر انجیل نازل ہوئی تھی، جس پر حضرت جبریل اترا کرتا تھا، جو خدا تعالیٰ کے بزرگ پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے، اور دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ زمین پر آ کر اپنی نبوت کا نام بھی نہیں لے گا، بلکہ منصب نبوت سے معزول ہو کر آئے گا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہو کر عام مسلمانوں کی طرح شریعت قرآنی کا پابند ہوگا، نماز اوروں کے پیچھے پڑے گا جیسے عام مسلمان پڑھا کرتے ہیں۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ حنفی ہوگا، امام اعظم صاحب کو اپنا امام سمجھے گا، مگر اب تک اس بارے میں تصریح سے بیان نہیں کیا گیا کہ چار سلسلوں میں سے کس سلسلہ میں داخل ہوگا۔ آیا وہ قادری ہوگا یا چشتی یا سہروردی یا حضرت مجدد سرہندی کی طرح نقش بندی؟ غرض ان لوگوں نے عنوان میں نبوت کا خطاب جمع کر جس درجہ پر پھر اس کا تنزل کیا ہے کوئی قائم الحواس ایسا کام کبھی نہیں کر سکتا۔ پھر بعد اس کے خاص کام استعارات کو حقیقت پر حمل کر کے یہ بیان کیے گئے ہیں کہ وہ صلیب کو توڑے گا، خنزیروں کو قتل کرے گا۔ اب جائے تعجب ہے کہ صلیب کو توڑنے سے اس کا کون سا فائدہ ہے، اور اگر اس نے مثلاً 10-20 لاکھ صلیب توڑ بھی دی تو کیا عیسائی لوگ جن کو صلیب پرستی کی دھن لگی ہوئی ہے اور صلیبیں بنوا نہیں سکتے؟ اور دوسرا فقرہ جو کہا گیا ہے کہ خنزیروں کو قتل کرے گا، یہ بھی اگر حقیقت پر محمول ہے تو عجیب فقرہ ہے۔ کیا حضرت مسیح کا زمین پر اترنے کے بعد عمدہ کام یہی ہوگا کہ وہ خنزیروں کا شکار کھیلتے پھریں گے اور بہت سے کتے ساتھ ہوں گے؟ اگر یہی سچ ہے تو پھر سکھوں اور چمہاروں اور سانسیوں اور گنڈیلوں وغیرہ کو جو خنزیر کے شکار کو دوست رکھتے ہیں خوشخبری کی جگہ ہے کہ ان کی خوب بن آئے گی، مگر شاید عیسائیوں کو ان کی اس خنزیر کشی سے کچھ چندہ فائدہ نہ پہنچ سکے، کیونکہ عیسائی قوم نے خنزیر کے شکار کو پہلے ہی کمال تک پہنچا رکھا ہے۔ بالفعل خاص لندن میں خنزیر کا گوشت فروخت کرنے کے لیے 1000 دکان موجود ہے، اور بذریعہ معتبر خبروں کے ثابت ہوا ہے کہ صرف یہی 1000 دکان نہیں بلکہ 25,000 اور خنزیر ہر روز لندن میں سے مفصلات کے لوگوں کے لیے باہر بھیجا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا نبی اللہ کی یہی شان ہونی چاہیے کہ وہ دنیا میں اصلاح خلق کے لیے تو آوے مگر پھر اپنی اوقات عزیز ایک مکروہ جانور خنزیر کے شکار میں ضائع کر رہے، حالانکہ توریت کے روح سے خنزیر کو چھونا بھی سخت معصیت میں داخل ہے۔ پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اول تو شکار کھیلنا ہی کارے بے کارا ہے، اور اگر حضرت مسیح کو شکار کی طرف رغبت ہوگی اور دن رات یہی کام پسند آئے گا تو پھر کیا یہ پاک جانور جیسے ہرن اور گورخر اور خرگوش دنیا میں کیا کچھ کم ہے تا ایک ناپاک جانور کے خون سے ہاتھ آلودہ کریں؟ اب میں نے وہ تمام خاکہ جو میری قوم نے مسیح کے ان سوانے کا کھینچ رکھا ہے جو دوبارہ زمین پر اترنے کے بعد ان پر گزریں گے پیش کر دیا ہے۔ عقل مند اس پر غور کریں کہ کہاں تک اس میں خلاف قانون قدرت باتیں ہیں، کہاں تک اس میں اجتماع نقیزین موجود ہے، کہاں تک یہ شان نبوت سے بعید ہے۔ لیکن اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ یہ تمام ذخیرہ رتب و یابس کا صحیح عین میں نہیں ہے۔ امام محمد اسماعیل بخاری رحمہ اللہ نے اس بارے میں اشارہ تک بھی نہیں کیا کہ یہ مسیح آنے والا در حقیقت اور سچ مچ وہی پہلا مسیح ہوگا، بلکہ انہوں نے دو حدیثیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی لکھی ہیں جنہوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ مسیح اول اور ہے اور مسیح ثانی اور ہے۔ کیونکہ ایک حدیث کا مضمون یہ ہے کہ ابن مریم تم میں اترے گا، اور پھر بیان کے طور پر کھول دیا ہے کہ وہ ایک تمہارا امام ہوگا جو تم میں سے ہی ہوگا۔ بس ان لفظوں پر خوب غور کرنی چاہیے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لفظ ابن مریم کی تصریح میں فرماتے ہیں کہ وہ ایک تمہارا امام ہوگا جو تم میں سے ہی ہوگا اور تم میں سے ہی پیدا ہوگا۔ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وہم کو دفع کرنے کے لیے جو ابن مریم کے لفظ سے دلوں میں گزر سکتا تھا ماں باپ کے لفظوں میں بطور تشریح فرما دیا کہ اس کو سچ مچ ابن مریم ہی نہ سمجھ لو، بل ہوا امامکم منکم۔ اور دوسری حدیث جو اس بات کا فیصلہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ مسیح اول کا حلیہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور طرح کا فرمایا ہے، اور مسیح ثانی کا حلیہ اور طرح کا ذکر کیا ہے جو اس عاجز کے حلیہ کے بالکل مطابق ہے۔ اب سوچنا چاہیے کہ ان دونوں حلیوں میں تناقض صریح ہونا کیا اس بات پر پختہ دلیل نہیں ہے کہ در حقیقت مسیح اول اور ہے اور مسیح ثانی اور۔ ایک اور بات قابل توجہ یہ ہے کہ ہمارے علماء کی ضد تو اس بات پر ہے کہ ابن مریم کے اترنے کے بارے میں جو حدیث ہے اس کو حقیقت پر حمل کرنا چاہیے، لیکن ان کے بعض عقل مندوں سے جب اس حدیث کے معنی پوچھے جائیں کہ ابن مریم اترے گا اور صلیب کو توڑے گا اور خنزیر کو قتل کرے گا، تو ابن مریم کے لفظ کو تو حقیقت پر ہی حمل رکھتے ہیں اور صلیب اور خنزیر کے بارے میں کچھ دبی زبان سے ہماری طرح استعارہ اور مجاز سے کام لینا شروع کر دیتے ہیں۔ بس وہ لوگ اپنی اس کاروائی سے خود ملزم ٹھہرتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں ان پر یہ حجت وارد ہوتی ہے کہ ان تین لفظوں میں سے جو ابن مریم کا اترنا اور صلیب کا توڑنا اور خنزیروں کا قتل کرنا ہے، دو لفظوں کی نسبت تو آپ ہی قائل ہو گئے کہ بطور استعارہ ان سے اور معنی مراد ہیں، تو پھر یہ تیسرا کلمہ جو ابن مریم کا اترنا ہے کیوں اس میں بھی بطور استعارہ کوئی اور شخص مراد نہیں؟ اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا ان خیالات مجموعہ تناقضات پر جمے رہنا طریق عقل مندی و فرزانگی ہے، یا وہ معارف قریب بفہم و مطابق عقل ہیں جو اس عاجز پر کھولے گئے ہیں؟ ماں سوائے اس کے اور کئی طریق سے ان پرانے خیالات پر سخت سخت اعتراض عقل کے وارد ہوتے ہیں جن سے مخلصی حاصل کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اذان جملہ ایک یہ ہے کہ قرآن شریف کے کسی مقام سے ثابت نہیں کہ حضرت مسیح اسی خاکی جسم کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھائے گئے، بلکہ قرآن شریف کے کئی مقامات میں مسیح کے فوت ہو جانے کا سری ذکر ہے، اور ایک جگہ خود مسیح کی طرف سے فوت ہو جانے کا اقرار موجود ہے، اور وہ یہ ہے کنتا علیہم شہیدم ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنتا انتر رقیب علیہم وانتا علی کل شیء شہید۔ اب جب کہ فوت ہو جانا ثابت ہوا تو اس سے ظاہر ہے کہ ان کا جسم ان سب لوگوں کی طرح جو مر جاتے ہیں زمین میں دفن کیا گیا ہوگا، کیونکہ قرآن شریف بصراحت ناطق ہے کہ فقط ان کی روح آسمان پر گئی نہ کہ جسم۔ تب ہی تو حضرت مسیح نے آیت موصوف بالا میں اپنی موت کا صاف اقرار کر دیا، اگر وہ زندوں کی شکل پر خاکی جسم کے ساتھ آسمان کی طرف پرواز کرتے تو اپنے مر جانے کا ہرگز ذکر نہ کرتے، اور ایسا ہرگز نہ کہتے کہ میں وفات پا کر اس جہان سے رخصت کیا گیا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ جب کہ آسمان پر ان کی روح ہی گئی، پھر نازل ہونے کے وقت جسم کہاں سے ساتھ آ جائے گا؟ اذان جملہ ایک یہ اعتراض ہے کہ نیا اور پرانا فلسفہ بالاتفاق اس بات کو محال ثابت کرتا ہے کہ کوئی انسان اپنے اس خاکی جسم کے ساتھ کرۂ زمحریر تک پہنچ سکے، بلکہ علم طبی کی نئی تحقیقاتیں اس بات کو ثابت کر چکی ہیں کہ بعض بلند پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچ کر اس طبقہ کی ہوا ایسی مضر صحت معلوم ہوئی ہے کہ جس میں زندہ رہنا ممکن نہیں۔ بس اس جسم کا کرۂ مہتاب یا کرۂ آفتاب تک پہنچنا کس قدر لغو خیال ہے۔ یہاں حاشیے میں حضور نے تحریر فرمایا ہے، اس جگہ کوئی اعتراض کرے کہ اگر جسم خاکی کا آسمان پر جانا محالات میں سے ہے تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج اس جسم کے ساتھ کیوں کر جائز ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سیر معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ وہ نہایت اعلیٰ درجہ کا کشف تھا جس کو در حقیقت بیداری کہنا چاہیے۔ ایسے کشف کی حالت میں انسان ایک نوری جسم کے ساتھ حسب استعداد نفس ناطقہ اپنے کے آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے۔ بس چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس ناطقہ کی اعلیٰ درجہ کی استعداد تھی اور انتہائی نقطہ تک پہنچی ہوئی تھی، اس لیے وہ اپنی معراجی سیر میں مامورہ عالم کے انتہائی نقطہ تک، جو عرش عظیم سے تعبیر کیا جاتا ہے، پہنچ گئے۔ سو در حقیقت یہ سیر کشفی تھا جو بیداری سے اشد درجہ پر مشابہ ہے، بلکہ ایک قسم کی بیداری ہی ہے۔ میں اس کا نام خواب ہرگز نہیں رکھتا اور نہ کشف کے ادنا درجوں میں سے اس کو سمجھتا ہوں، بلکہ یہ کشف کا بزرگ ترین مقام ہے جو در حقیقت بیداری، بلکہ اس کثیف بیداری سے یہ حالت زیادہ اسفا اور اجلا ہوتی ہے، اور اس قسم کے کشفوں میں مؤلف خود صاحب تجربہ ہے۔ اس جگہ زیادہ لکھنے کی گنجائش نہیں، انشاءاللہ کسی اور محل میں مفصل طور پر بیان کیا جائے گا۔ اب دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، اذان جملہ ایک یہ اعتراض ہے کہ جو لوگ آسمانوں کے وجود کے قائل ہیں وہ البتہ ان کی حرکت کے بھی قائل ہیں، اور حرکت بھی دولابی خیال کرتے ہیں۔ اب اگر فرض کیا جائے کہ حضرت مسیح جسم خاکی کے ساتھ آسمان پر گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ہر وقت اوپر کی سمت میں ہی نہیں رہ سکتے، بلکہ کبھی اوپر کی طرف ہوں گے اور کبھی زمین کے نیچے آ جائیں گے۔ اس صورت میں اس بات پر وثوق بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ضرور اوپر کی ہی طرف سے اتریں گے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ زمین کے نیچے سے ہی نکل آویں؟ کیونکہ در حقیقت ان کا ٹھکانہ تو کسی جگہ نہ ہوا، اگر صبح آسمان کے اوپر ہوئی تو شام کو زمین کے نیچے۔ بس ایسی مصیبت ان کے لیے روا رکھنا کس درجے کی بے ادبی میں داخل۔ رضاں جملہ ایک یہ اعتراض کہ اگر ہم فرض محال کے طور پر قبول کر لیں کہ حضرت مسیح اپنے جسم خاکی کے سمیت آسمان پر پہنچ گئے، تو اس بات کے اقرار سے ہمیں چارہ نہیں کہ وہ جسم، جیسا کہ تمام حیوانی و انسانی اجسام کے لیے ضروری ہے، آسمان پر بھی تاخیر زمانہ سے ضرور متاثر ہوگا، اور بمرور زمانہ لابدی اور لازمی طور پر ایک دن ضرور اس کے لیے موت واجب ہوگی۔ بس اس صورت میں اول تو حضرت مسیح کی نسبت یہ ماننا پڑتا ہے کہ اپنی عمر کا دورہ پورا کر کے آسمان پر ہی فوت ہو گئے ہوں، اور کواکب کی آبادی جو آج کل تسلیم کی جاتی ہے اسی کے کسی قبرستان میں دفن کیے گئے ہوں۔ اور اگر پھر فرض کے طور پر اب تک زندہ رہنا ان کا تسلیم کر لیں تو کچھ شک نہیں کہ اتنی مدت گزرنے پر پیر فرتوت ہو گئے ہوں گے اور اس کام کے ہرگز لائق نہیں ہوں گے کہ کوئی خدمت دینی ادا کر سکیں۔ پھر ایسی حالت میں ان کا دنیا میں تشریف لانا بجز ناحق کی تکلیف کے اور کچھ فائدہ بخش معلوم نہیں ہوتا۔